سر سے اس کے بلا تھا نہ سہرا چوڑیاں میں بڑھانے نہ دوں گی رو کے کہتی تھی قاسم کی دلہن چوڑیاں میں بڑھانے نہ دوں گی رحم آتا نہیں تم کو لوگو رحم آتا نہیں تم کو لوگو کل کی دلہن ہوں میرا دیکھو دفن مجھ کو برے ہاتھ کر دو دفن مجھ کو برے ہاتھ کر دو چوڑیاں میں بڑھانے نہ دوں گی رو کے کہتی تھی قاسم کی دلہن چوڑیاں میں بڑھانے نہ دوں گی رحم آتا نہیں تم کو لوگو رحم آتا نہیں تم کو لوگو کل کی دلہن ہوں میرا دیکھو زخم مجھ کو بھرے ہاتھ کر دو زخم مجھ کو بھرے ہاتھ کر دو چوڑیاں میں بڑھانے نہ دوں گی آج چوتھی کھلانے کا دن ہے آج چوتھی کھلانے کا دن ہے مجھ کو شربت پلانے کا دن ہے آج چوتھی کھلانے کا دن ہے مجھ کو شربت پلانے کا دن ہے یا کہ بیوہ بنانے کا دن ہے یا کہ بیوہ بنانے کا دن ہے چوڑیاں میں بڑھانے نہ دوں گی میری جب تک کہ ہے زندگانی میری جب تک کہ ہے زندگانی ان کو رکھوں گی اے اما جانی میرے دولہا کی ہے پر نشانی میرے دولہا کی ہے پر نشانی چوڑیاں میں بڑھانے نہ دوں گی رو کے کہتی تھی قاسم کی دلہن چوڑیاں میں بڑھانے نہ دوں گی صدا پڑھیں
اپنے تمام مرحومین کے لیے ان کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے لیے اور تمام ملت بزرگوار کو اگر راستہ دے دیں تو یہ یہیں آ جائیں اپنی جگہ ورنہ بیچ میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ آگے آ جائیے بزرگوار یہاں آ جائیے جہاں آپ روز بیٹھتے ہیں ان کو راستہ دے دیجیے ورنہ مجھے معلوم نہیں ہوگا یہ کب نہ رحمان رحیم الحمد خلاف ہے ہمیں یوم الدین مباد. فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. صلوات علی محمد وعلى محمد. آپ حضرات سے گزارش کروں گا اگر گنجائش ہو سکتی ہے تو ذرا ذرا سا آگے کھسک آئیے, پیچھے بہت سارے مومن کوشش کر رہے ہیں آنے کی, ذرا ذرا سا بھی آگے کھسکے گی, ایک ایک آدمی کھسکے گا تو ایک ایک آدمی کی جگہ نکل آئے گی. تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھائیے صلوات بھیجتے ہوئے محمد وعلى محمد. ماشاء اللہ محترم آپ کے سامنے ہے الحمدللہ. سات محرم آج گزر گئی, کل سے بھی وہ مرکزی جلوس ادا شروع ہو جائیں گے آٹھ کے نو کے اور دس کے, لہذا یہ دن گزرے اگلے تین دن بھی جو امتحان ہے بھائی یوں سمجھے کہ آپ کربلا میں کھڑے ہیں. سات سے پانی بند ہو گیا, کربلا والوں کا امتحان, اور کربلا والوں نے کس طرح امتحان دیا, صبر تحمل شجاعت. کوئی حسینی وقار کوئی خاص, بس ایسے ہی ہمیں بھی آنے والے تین دن امن امان عزت وقار دلیری کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. پوری دنیا ہمارے علمداروں کو پہچانتی ہے, جو پہلے نہیں جانتا تھا اس نے بھی جان لیا کہ علم ایسے نہیں اٹھاتا. ہمارا علمدار جانتا ہے کہ علم اٹھانے کا حق کیا ہے, کیسے علم اٹھایا جائے. تو علمداروں کو سلام پیش کرتے ہوئے اور اپنے ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو اپنے گارڈ ہیں, یہ اسکاؤٹس ہیں, پاک قاسمی گارڈ جو یہاں پہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, ان سے تعاون کرنا آپ پر لازم ہے. یہ آپ کے لیے کھڑے ہیں, ان سے بدتمیزی کرنا یا ان کو جھڑکنا یا ان کو ڈانٹنا یہ زیب نہیں دیتا, یہ آپ کے لیے کریں. یہ بھی وہی عبادت کریں جو آپ کر رہے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ آپ کا ثواب زیادہ ہے تو ان کا ثواب کم ہے, یا میں یہ سمجھوں کہ میرا ثواب زیادہ ہے تو آپ کا ثواب کم ہے, ایسا نہیں ہے. عزاداروں کی خدمت کرنا خود ایک کتنی بڑی عبادت ہے. دیکھیں آپ آرام سے بیٹھیں, آپ پرسکون بیٹھیں, اس کے لیے سارے اسکاؤٹس کھڑے ہیں نا باہر, پاس کا گارڈ, چاہے وہ ہماری بچیاں ہوں. اور خواتین سے بھی میری اپیل ہے کہ ان بچیوں کے ساتھ تعاون بھی دیجیے, آپ کے لیے کریں. آپ شرم محسوس نہ کریں اگر آپ کا پرس وہ چیک کریں گے, کیا پتہ کون کیا تھا تھیلے لے کے گھسا ہے. آج کل تو زمانہ ایسے ہی ہے نا, تو اس سے پہلے کہ وہ آپ سے کہیں, بڑائی اس میں ہے کہ خود ہی اپنا پیش کر نظام کہ بھائی یہ چیک کیجیے آپ ہمارا. یہی مردوں سے گزارش ہے, مومنین سے, یہی مومنات سے گزارش ہے کہ ان بچوں سے تعاون کریں. پارکنگ کے مسئلہ ہو, جو بھی مسئلہ ہو, کہ اگر پارکنگ وہ کہتے وہاں کھڑی کر دیں تو بھائی آپ کے لیے کہہ رہے ہیں نا. اگر اتنا ہر ایک کو بے بند و بار چھوڑ دیا جائے گا تو پھر ڈسٹرب ہو جائے گا, نظم و ضبط ختم ہو جائے گا. ایک کی وجہ سے دس کو, سو کو, ہزار کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. لہٰذا ان پاک قاسم گارڈ کے جو جواب اور جہاں بھی جو اسکاؤٹس اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں, ان سب سے تعاون کرنا ہمارا فریضہ ہے. انتظامات میں جتنے بھی انتظامات کی حد تک مینج کیا, کہ پولیس کے جواب ہوں, رینجرس کے جواب ہوں, جو انتظامات ہیں جلوسوں کے, اس میں آپ کو پورا پورا تعاون کرنا. یہ تعاون ان سے نہیں ہے بلکہ تعاون آپ کا اپنے آپ سے ہے, اپنی عزاداری کے ساتھ ہے, اپنے لیے ہے. میں خود اپنے آپ کو اسی لیے پیش کروں بھیا ٹھیک ہے, میری بھی تلاشی لیتے, کوئی ایسی بات تاکہ کسی دوسرے کو تلاشی لینے میں, دوسرے کی تلاشی لینے میں کوئی آپ کو ہچکچاہٹ نہ ہو. تو آپ کو یہ تعاون پورا کرنا ہے, سب سکون سر آپ کا ہے ہی نہیں, یہ جان آپ کی ہے ہی نہیں, اس کا سودا کر لیجیے حسین کے ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مولا نے سکھایا ہے. مولا نے میدان جنگ میں جانے کے آداب سکھا, نہیں کہا کہ اپنا کام ہے سب اللہ کے حوالے کر دیا کرو پھر جاؤ, کہ تمہارا ہے ہی نہیں تو تمہارا سوچ گئے اپنا کچھ ہے ہی نہیں, سب حسین کا ہے. جب اس کی مرضی لے لے گا اسی کی امانت ہے, ہماری ماؤں نے اسی سے تو مانگا ہے, کس سے مانگا ہے؟ انہیں دروازوں پہ, انہیں بارگاہوں پہ, انہیں درگاہوں پہ آ کے, امام بارگاہوں پہ آ کے تو منتیں مانی تھی ماؤں نے ہمارے لیے. تو جس سے لیا ہے جب وہ مانگے گا دے دیں گے, اس کا ہے, اسی کا دیا ہوا ہے وہ لے لے گا. جیسے کربلا کی ماؤں نے دے دیا اپنے لالوں کو, اپنے پیاروں کو دے دیا. یا تو گھبرانے کی, اور ویسے گھبرانے والی قوم ہے ہی نہیں, میں تو فریضے کے طور پہ سر جملے ادا کر رہا ہوں کہ یہ تعاون, انتظامی تعاون کرنا ہمارا فریضہ ہے. یہ تعاون کرتے رہیے, اللہ کا احساس ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, پروردگار دیکھ رہا ہے, سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے, امام زمانہ ہمارے سروں پر ہے. اگر کوئی امتحان لکھا ہے تو امتحان لکھا ہے, ہمیشہ سکون رہیں گے. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے سلمان کے بلند آواز سلوات دیجیے. بس یہ وہ دن ہے جس دن کافر مایوس ہو گیا, جاؤں وہاں یہ سن لینی نہ کبھر دن ہے. یہ دن کفار کی مایوسی کا دن ہے, ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اب قیامت تک یہ راستہ باقی رہے گا, اور جو حقیقی انسان ہے وہ سامنے رہے گا. ہم اس دن پر راستہ آگے بڑھنے چاہیے, ہم لیکن ہم اس دن کو تلاش کرتے ہیں, پھر نتیجہ آپ کو لا کے دیکھیے. غدیر قم اور مرکز کیا ہے؟ غدیر قم, غدیر قم ہے جہاں 23 سال کی محنت کو نتیجہ خدا کے رسول نے دے دیا, مسلمانوں کو, تمام مسلمانوں کو نتیجہ دے دیا. اور وہ صرف رسول کی 23 سال کی محنتیں نہیں ہیں, رسول کی جو محنت اور رحمت ہے وہ ہے ایک دوسرا رسول آتا رہا, ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آتا رہا. تو کیوں آتے رہے یہ نبی بعد نبی, رسول بعد رسول, پیغمبر بعد پیغمبر, کیوں آتے رہے؟ کہ دین مکمل نہیں ہے نا, دین تو اللہ کی بارگاہ میں مکمل ہے لوح محفوظ میں, لیکن دین کا سفر جاری ہے. اب یہ انبیاء کی محنتیں کب پوری ہوں گی؟ جب دین مکمل ہونے کا اعلان ہو جائے گا. بس وہ اعلان ہو گیا, اور دین مکمل ہونے کے اعلان کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب آئے گی, اب مکمل ہو گیا دین. ہم اس دن کو تلاش کریں, کیونکہ مفسرین نے اس دن کے بارے میں مختلف اپنی اپنی رائے لکھ دی سب نے الگ الگ. ہم تو جانتے ہیں کون سا دن ہے, لیکن لوگوں نے اپنی اپنی رائے الگ. تو بھائی آج کے دن دین مکمل ہو گیا, کون سا دن؟ یہاں ڈنڈی مار جاتے ہیں, ادھر جو ہے بیان نہیں کرتے. یہ خاص دن کون سا دن ہے؟ جس دن دین مکمل ہو گیا, نعمت تمام ہو گئی, اللہ نے دین اسلام کی حیثیت سے پسند کر لیا. جناب نوح کا دین بھی وہی ہے, سب کے دین وہی ہیں. اعلان جو باقاعدہ اسلام کا کیا تھا سب سے پہلے, وہ کس نے کیا تھا؟ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہ میں پہلا مسلمان ہوں, یعنی نام جو رکھا گیا مسلمان. اسلام کی تکمیل جو ہوئی وہ ہوئی غدیر قم میں, لیکن غدیر قم سے پہلے بہت سارے ایام ہیں جہاں رسول اس دن کے لیے زمین ہموار کرتے رہے. غدیر قم تک لانے کے لیے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین ہمار کرنی پڑی, ہر جگہ ہر جگہ بتانا پڑا. پہلے مرحلے میں بھی بتانا پڑا, شب ہجرت بھی بتانا پڑا, شب ہجرت کے مسئلے بھی بتانا پڑا. شب ہجرت میں شب ہجرت پوری تھوڑی پڑھوں گا, اشارہ کرتے آگے نکل جاؤں گا, آگے بڑھ جاؤں گا, میں اشارہ ایک کر دوں گا کہ شب ہجرت میں ہوا کیا. شب ہجرت میں اتنا ہوا کہ رسول نے اپنے بستر پہ علی کو لٹا دیا. اب دیکھیے, پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ عربوں کا علم کیا ہے. اس زمانے میں آپ ہی نہ سمجھے کہ جاہل, جاہل کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں تھا. اتنا علم تھا ان کے پاس کہ اگر کوئی کاروان رات کو گزر جائے تو صبح یہ حیوان کا, اونٹ کا, اونٹنی کا فضلہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کون سا قبیلہ گزرا ہے, کون سا قبیلہ گزرا ہے. کھجور کی گٹھلیاں دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ کون سا کاروان یہاں پہ ٹھہرا ہے. گٹھلیاں دیکھ کے کھجور کی یہ بتاتے تھے کہ قافلے میں کتنے مرد تھے, کتنی عورتیں تھیں, کتنے بچے تھے, کتنے اونٹ تھے, کتنی اونٹنیاں تھیں, کتنے گھوڑے تھے, کتنی گھوڑیاں تھیں. اتنا علم تھا ان کے پاس گٹھلیاں دیکھ. یہاں تک بتا دیتے تھے کہ جو اونٹوں کا قافلہ گیا ہے تو اس میں سے کتنے کانے تھے, کتنوں کی دو آنکھیں تھیں, کتنے سرخ آنکھوں والے تھے. یہ علم تھا, جادو نہیں تھا, یہ علم تھا. چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ مرنے والا ہے یا زندہ رہنے والا ہے. پیروں کے نشان دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کس خاندان کا ہے، اس کا باپ کا نام کیا ہے، ظاہر اس کا نام تو نہیں پتا، خالی پنجے کا نشان ہے، پیروں کے نشان سے. اسی لیے اب آخری دلیل دے دوں، کیونکہ جو اس میں تو چلا جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی بہن، آپ کو سمجھاتا جاؤں گا. تو ایک دلیل دے دیتا ہوں کہ زمانے جاہلیت کا آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض اوقات ولادت کے وقت جھگڑا ہو جاتا تھا کہ بھائی اس کا باپ کون ہے. جھگڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے تاریخوں میں؟ میں تو بہت ظاہر موت دبانا گفتگو کرنا چاہوں گا، مجھے معلوم ہے کہ بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے، میں اشارہ کر رہا ہوں. تو کیا کیا جاتا تھا، قیافہ شناسوں کو بلایا جاتا تھا. جھگڑا ہو رہا ہے بعض نونوں آدمیوں میں، تو قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا. وہ قیافہ شناس بچے کا قیافہ دیکھ کے بتا، اور اس کی بات آخری بات ہوتی تھی. اس کا فیصلہ ایسا ہوتا تھا جیسے میچ میں امپائر کی انگلی، جب ناک آؤٹ ہو، جب بھی آؤٹ ہے، امپائر نے کہہ دیا آؤٹ کہتا جا، ایسا ہے نا. تو کوئی چانس وانس دینے لگے زمانہ ہو گیا، پر ایسے ہی ہے. اس زمانے میں اس قیافہ شناس کا فیصلہ کیسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا کہ وہ آ کے دیکھتا تھا بچے کو، اور پھر ان افراد کو جو دعوے دار تھے وہ جو کہہ دے گے جس کا ہاتھ کریں گے یہ اس کا باپ ہے، وہ باقی چلے جاتے تھے، پھر ہو جاتے تھے. کیوں؟ کہ بھائی یہ قیافہ شناخت ہے، یہ عالم ہے، یہ جانتا ہے. تو اتنا علم تھا ان کا، جانتے ہیں آپ کہ اتنا علم تھا، دیکھ کے نشان دیکھ کے بتا دیتے تھے. تو آپ مجھے بتائیے، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت، مجھے یہ بتائیے کہ شب ہجرت جب فرد بدل گیا بسندر پہ، جاسوس لگے ہوئے تھے، اپنے اپنے گھروں سے دیکھ رہے تھے نا کہ رسول ہے یا نہیں، اور خبر دے رہے تھے کہ ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ رسول اور علی کے سنوں سال میں فرق ہے یا نہیں، قد و قامت میں فرق ہے یا نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اتنا علم رکھنے والے جو نشان دیکھ کے بتا دیں، وہ رات بھر پہچان ہی نہیں کہ آج رسول کے بستر پہ رسول نہیں کوئی اور ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا علم رکھنے والے میں نے مثالیں دی، اور اگر اس کو پھیلاؤں تو میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں ان کے اس علم کے، کہ کیسے پہچان چکے ہو. آج فرد بدل جائے بستر پہ وہ نہ سمجھیں گے کہ آج وہ فرد نہیں ہے. سن و سال، قد و قامت دونوں فرق ہے، یاد رکھیے گا، دونوں میں فرق ہے، رسول کے بھی اور مولا کائنات کے بھی. لیکن اس رات کیا ہوا کہ ساری رات وہ گواہی دیتے رہے کہ نہیں رسول ہیں، رسول ہیں، رسول ہیں. تو بس یہ تو طے ہو گیا نا کہ رسول اسی کو اپنے بستر پہ لٹھائیں گے، کہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہی اس قابل ہوگا کہ جو رسول کی ادب موجودگی میں جب رسول کے بستر پر لیٹے تو رسول ہی نظر آئے. وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ اور پھر ایک اور ذریعے مسئلہ حل کر دیتے ہیں. میرا نائب بننے کا حقدار وہی ہے کہ میں نہ ہوں تو میں ہی نظر آؤں، میری جگہ وہ ہو تب بھی میں ہی نظر آؤں. لوگ یہی سمجھیں کہ رسول سو رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور ظلم کرتے ہیں وقائع نگار، یعنی واقعہ لکھنے والے، ایک اور ظلم کرتے ہیں کہ رسول کفار قریش کے خوف سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. عام طور پہ لکھ دیتے ہیں، یہ پڑھا جاتا ہے کہ آپ کو خطرہ ہوا لہذا آپ نے ہجرت فرما لی. یہ ایک تاریخی جھوٹ. اگر معاذ اللہ رسول خوف زدہ ہونے لگے، رسول کو اگر خوف ہو، ابھی دلیل بھی دے دیتے ہیں کہ اگر جناب ابو طالب تھے تو ٹھیک تھا، یا اگر جناب ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو آپ نے پھر ہجرت کی، نہیں یہ بھی درو نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے قتل کا منصوبہ بنا ہے یا پہلے ہجرت کا. اگر پہلے قتل کا منصوبہ بنے تو آپ کی بات درست کہ رسول خوف زدہ ہوئے، اور اگر پہلے ہجرت کا منصوبہ بنے تو اب سنیے ہجرت کا منصوبہ کب بنا. مختصر کروں گا تاریخ کو، کیونکہ مجھے ان خاص خاص دنوں پہ بات کرنی ہے کہ جن میں وہ دن تلاش کرنا ہے. مختصر میں بتاتا ہوں آپ کو، سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ مدینے کے لوگ آئے، پہلے دو نے اسلام قبول کیا، وہ اور کو لے کر آیا، 12 آدمیوں کو بیعتِ عقبہ اولا قرار پائی، وہ 12 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، پھر 72 نے اسلام قبول کیا یا 70 نے. اب وہ سب آئے درخواست لے کے کہ مدینے میں سرکار ہے،
لوگ قبول کر رہے ہیں. اوس و خزرج تیار رکھنے کے کوئی آئے ہماری خانہ جنگی ختم ہو جائے. میں بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں ان واقعات کو لیکن مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ اور بتانا ہے. اب جب یہ جمع ہوئے انہی نے درخواست کی خدا کے رسول سے, یہ تاریخ ہے ایسے نہیں پڑھ رہا ہوا میں, ہر ایک نے نہیں لکھا کہ انہوں نے درخواست کی کہ خدا کے رسول زمین ہموار ہے, آپ ایک بار آئیں گے پورا یثرب مدینۃ النبی بن جائے گا. پورا یثرب مدینۃ النبی میں تبدیل ہو جائے گا. تشریف لیتے جو آپ نے کہا کہ میں پہلے اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا. مقام طے ہوا, رات کو جناب عباس ابن عبد المطلب, جناب ابو عبیدہ ابن حارث, جناب حمزہ ابن عبد المطلب اور چند ہاشمیوں کو لے کر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد ہر ایک نے الگ الگ خطاب کیا. عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ دیکھو اب تک ہم نے محمد کی حفاظت کی ہے, ان کو کفار قریش کو قریب بھی آنے نہیں دیا ہے, ایسا نہ ہو کہ تم لے جاؤ اور دفاع نہ کر سکو. پھر حمزہ ابن عبد المطلب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا دیکھو درست ہے کہ وہاں چاہنے والے بہت ہیں, زمین ہموار ہے, مگر اس ماحول میں بھی قریش میں کسی کی جرت نہیں کہ ہمارے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. عبد المطلب کی اولاد ہے, عبد المطلب کے بیٹے جمع ہیں, سب ہاشم کی اولاد جمع ہے, کیا کسی کی مزار ہے محمد کی طرف آنکھ اٹھا دے؟ پہلے عہد کرو, وعدہ کرو کہ محمد کا دفاع کرو گے, اس کے بعد ہم اس بات کی اجازت دیں گے کہ تم محمد کو وہاں پر لے جاؤ ہمارے بھتیجے کو صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آیا؟ عہد کیا سب نے, وعدہ کیا کہ اپنی جان مال سے گزر جائیں گے, اسی لیے تو انصار کہلائے, نصرت کرنے والے, اسی لیے انصار کہلائے, وعدہ کیا. بس اب یہ منصوبہ بنا ہجرت کا, مگر لیک آؤٹ ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ ہجرت کا پروگرام بنا تھا پہلے قتل کے خوف سے نہیں, مگر کوئی نہ کوئی تو مخبری کرنے والا ہوتا ہے نا, آنا جانا ہوتا ہے گھروں میں, کام والیوں کا بھی, خادموں کا بھی, کنیزوں کا بھی, غلاموں کا بھی, سب کا آنا جانا ہے. بو سونگلی کے کچھ ہونے والا ہے نکلنے والے محمد, تو اب ڈر کیوں گئے قریش کہ بابا یہاں تو ٹھیک ہے نا, آگے نہیں بڑھنے دیا دعوت کو, اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو حبشہ کی طرح کیا ہوگا, حبشہ میں مار کھا چکے ہیں. جناب جعفر طیار کی خطابت کے بعد کیا ہوا تھا, نجاشی نے سب کو بھگا دیا تھا, چلو بھاگ جاؤ, اور انہیں کہا تھا کہ اطمینان سے رہو, میرے ملک میں امن و امان سے رہو, کوئی تمہیں خوف نہیں ہے. تو جانتے تھے کہ یہ جہاں وہ جو بیان کی قوت اللہ نے انہیں دی ہے, وہ جو خطاب کی قوت ہاشمیوں کو دی ہے, اس خطاب کے ذریعے سے پلٹ دیں گے ماحول کو, لہذا نہیں جانے دو, کل مشکل ہو جائے گی. تو پہلے ہجرت کا منصوبہ بنا اور ہجرت کے خوف سے قتل کا منصوبہ بنا. اور قتل کا منصوبہ بھی کیسے بنا, اکیلے تھوڑی لڑ سکتا تھا کوئی, جمع ہوئے, کون ٹکر لے بنی ہاشم سے, جو قتل کرے گا جانتے ہیں کہ اس کے قبیلہ کا نام و نشان مٹا دیں گے بنی ہاشم. لہذا بوڑھے کے روپ میں آیا شیطان, مشورہ دینے والا ہمیشہ بوڑھے ہی کے روپ میں آتا ہے. کیا مشکل ہے, ایک سلام بھیجیے بوڑھے کو. اب یہ نہیں لکھا ہے میرت نگاروں میں, میں کوئی ادھر سے تو پڑھ نہیں رہا, تھوڑی نہیں لکھا کہ بوڑھے کے روپ میں آیا, اس نے مشورہ دیا کہ بابا ایسا نہیں ہے, تم نہیں کر سکتے, ایسے نہیں لڑ سکتے ہاشمیوں سے, ہر قبیلے کا ایک ایک شمشیر بن لے لو, ہر قبیلہ اس قتل میں شریک ہو جائے, جب سب شریک ہو جاؤ گے تو تنہا ہاشمیوں کے لیے 150-200 قبیلوں سے لڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب سمجھ میں آئی بات کہ پہلے ہجرت کا منصوبہ بنا ہے, خوف کی وجہ سے ہجرت نہیں کی ہے, ہجرت کی وجہ سے قتل کا منصوبہ بنا ہے. ان کا پروگرام تو پہلے سے ہے, اب اس میں اور بھی باریکیاں ہیں وہ الگ ہیں, تو بس بات اتنی سی ہے کہ کوئی سو گیا بستر پہ, دیکھیے کوئی مجھے, میں کسی کا مہمان ہوں, سارا سال بنتا رہتا ہوں مجھے کے سلسلے میں, اب وہ میزبان مجھ سے گئے 9 بجے کے, بس یہ آپ سو جائیے, اچھا بھائی میں اس کے کہنے پہ لیٹ تو سکتا ہوں, نیند آنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے نا, نیند تو جبھی آئے گی جب سوؤں گا بھائی, تو مجھے 9 بجے لائٹیں بند کر کے لٹا دے یا 10 بجے,
ہم کراچی کے لوگ 9 بجے تو صبح شروع ہوتی ہے یہاں رات کو, تو ہم کہاں سے سو جائیں گے بھائی؟ لیٹ
سونا تو اختیار میں نہیں ہے کسی کے, آپ لیٹ سکتے ہیں کسی کے کہنے میں, سو نہیں سکتے. سونے کا تعلق ہے نفس کے ساتھ. سونے کا تعلق کس سے ہے؟ نفس کے ساتھ. تو رسول نے کہا میرے بستر پہ لیٹ جائیے, یا یہ کہہ دیا سو جائیے. تو بھائی لیٹنا علی کے اختیار میں ہے, سونا تھوڑی. سونا جو ہے اس کا تعلق ہے نفس کے ساتھ. جب نفس مطمئن ہوتا ہے, پرسکون ہوتا ہے تو نیند آ جاتی ہے, مضطرب ہو تو نیند نہیں آئے گی. تو بس لیٹنا اختیار میں ہے, سونا اختیار میں نہیں. اس سونے کا تعلق ہے نفس کے ساتھ. اگر نفس مطمئن ہوگا تو سینکڑوں تلواریں کیوں نہ ہو چاروں طرف, نفس مطمئن ہے تو سو جائے گا. نفس مضطرب ہو تو کسی کے بھی ساتھ ہو. نفس مضطرب ہو تو نیند نہیں ہے. علی کو کیسی نیند آئی اس رات؟ اب الیوم یاد رکھیے, الیوم کا مصداق پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. الیوم صرف دن کے وقت کو نہیں کہتے, عربی میں یوم کا مطلب ہے ایک پورا دن, یعنی 24 گھنٹے کا جو دن ہوتا ہے, طلوع آفتاب سے لے کے دوسرے دن طلوع آفتاب یا غروب آفتاب سے لے کے دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے تک, یہ الیوم صادق آتا ہے. تو الیوم یہ بھی ہے ایک رات, اور ایک دن یہ بھی ہے جب علی بستر پہ سو گئے اور کتنا غصہ آیا میرے مولا کو جب اس دن آ کر اٹھایا ہے, انہوں نے چادر ہٹائی ہے تو دیکھا محمد علی سو رہے. رات بھر محمد سمجھتے رہے, مخبروں کی بھی شامت آ گئی کہ تم بھی نہیں پہچان سکے. ارے پہچانتے کیسے, اللہ نے علی کو محمد جو بنا دیا تھا. تو وہ دن الیوم جس دن دین تکمیل ہوا, جس دن خدا کا رسول اعلان کرا, تو وہی ہونا چاہیے جو رسول سے ہو. جب رسول نہ ہو تو جانشین ہو, ایسا ہو کہ اگر سورہ توبہ نازل ہو اور رسول کسی کو بھیج دے تو اللہ کا حکم آ جائے کہ واپس بلائیے یا آپ لے کے جائیے جو آپ سے ہو, یا وہ لے کر جائے جو آپ میں سے ہے, یا آپ خود لے کر جائے. جو قدم قدم پہ خدا کا رسول بتا رہا ہے, دکھا رہا ہے کہ بھائی کون ہے ہم میں سے. اب اس کی تفسیر میں تو کسی کو اختلاف ہے. سعودی عرب سے بھی میں تفسیر ابھی لے کر آیا تو یہی 5 ہستیاں کہاں سے لائے, لکھا میرے پاس موجود ہے, یہاں پر لے کر آئے ہوں اپنے ساتھ. انکار کرتے ہی اس بات کا کہ ہاں بھائی مباہلہ جب ہوا. اچھا مباہلہ کس کے ساتھ ہوا؟ اب ہوا مذاکرات ناکام ہو گئے, یعنی مباحثہ مذاکرہ مناظرہ جو بھی کہتے ہیں آپ, تو بھائی ہر دھرم صحیح لیکن 39 دن رسول سے بحث کرتے رہے کہ نہیں کرتے؟ یا آگے کے بعد اب عزت تمام ہو گئی, اب مباہلہ کر لیجئے اپنے بیٹوں کو اپنے عورتوں کو اپنے بچوں کو, سب کو لے آئیے, وہ بھی لے آئے آپ بھی لے آئیے. اب وہ ایک مسجد مباہلہ تو بن گئی, نام تو کچھ اور رکھ دیا, لیکن بہرحال ہم نے وہ میدان نہیں دیکھا تھا 87 میں, وہاں سارے آبادی وبادی کر دی, میدان تو ختم کر دیا. مسجد بہرحال موجود ہے جس کو ہم مسجد مباہلہ کہتے ہیں, انہیں تو کچھ اور نام رکھ دیا. تو مسجد مباہلہ موجود ہے, مٹا نہیں سکتے اس نشان کو. اب مباہلہ یہ جو مناظرہ ہو رہا تھا کس سے ہو رہا تھا؟ رسول سے ہوا ہے, رسول سے ہوا ہے. رسول سامنے بیٹھے, بنی نجران بیٹھے, بحث ہوئی, مباحثہ ہوا. جب مدینے کے لوگوں کے آنے جانے پہ کوئی پابندی تو نہیں تھی, بلکہ بڑی دلچسپی سے آتے تھے روز کہ آج دیکھیں کیا بات ہوتی ہے, آج کیا بات ہوتی ہے. یہی ہوا نا, تو علی کے آنے پہ کوئی پابندی تھی؟ وہ بھی آتے تھے. حسین علیہ السلام کے آنے پہ کوئی پابندی تھی؟ وہ بھی آتے تھے. سب آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ سب آتے تھے مسجد میں بحث کیا. لیکن پھر کیا ہوا, آخر ہوا کیا؟ چہرے تو وہی ہیں جو روز بڑی نظران دیکھ رہے تھے مسجد نبوی میں, پیغمبر کو بھی دیکھ رہے تھے, علی کو بھی دیکھ رہے تھے, حسن حسین کو بھی دیکھا تھا, پھر آج یہ نیا کیا دیکھا تھا انہیں, کیا دیکھا تھا نیا مباہلے کے دن؟ دیکھا تو اس دن بھی نہیں تھا, کیونکہ آگے رسول تھے اور پشت مقدمے مخدوم کونین پہ, پشت مخدوم کونین پہ علی تھے, ادھر درمیان میں تھے وہ بچڑا سے پیر تک چادر, چادر بھی بڑی پھیلی ہوئی, تو دیکھا تو پھر بھی کچھ نہیں. پھر یہ آج کیا دیکھا بڑی نظران, کہ وہ وہی چہرے جو روز دیکھے مگر جب آج دیکھے تو وہ چلا اٹھا کے مباہلا نہ کرنا, ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, دیکھا کیا؟ وہی تو چہرے دیکھے تو جو میں نے اشارہ کیا تھا, آج وعدہ پورا کر رہا ہوں, دو دن پہلے اشارہ کیا تھا کہ کون ہے فاطمہ تکمیل رسالت. اب میں یوں کہہ دوں کہ تکمیل دین ہے علی کی وجہ سے, بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں مگر دلیل دے دوں گا, گھبرائیے گا مت. تکمیل دین ہے علی کی ولایت کا اعلان, اور تکمیل ولایت ہے فاطمہ کی ذات. ابھی دلیل دیتا ہوں, تکمیل ولایت, تکمیل رسالت, تکمیل امامت, وہ کس کی ذات ہے؟ مادر حسنین. ورنہ تعارف کبھی بھی یوں نہ ہوتا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا, یہ فاطمہ اور اس کا بابا, یہ فاطمہ اور اس کے شوہر, یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے الگ. فاطمہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ درمیان میں آئے تو نور کامل ہو جاتا ہے. ایک اور دلیل دیتا ہوں, مسئلہ کیا ہے مجھے بتائیے, جبرائیل پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سوال بھیج دیجیے, جانتے ہیں یا نہیں؟ علی کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی حسین علیہ السلام جانتے ہیں یا نہیں؟ جھولا جھلایا ہے یا نہیں؟ چکی پیسی ہے یا نہیں؟ جنت سے کپڑے ملائکہ لاتے ہیں یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ سب کچھ سب کو تو دیکھا ہے. پھر کیا ہوا؟ ایک چادر میں جب جمع ہوئے, الگ الگ دیکھا تھا جبرائیل نے, پہچانتے تھے یہ محمد علی فاطمہ حسن حسین, مگر جب ایک کسائی یمانی میں جمع ہوئے تو ملائکہ کی آنکھیں گرا ہو گئی, کیونکہ پانچوں نور ایک جگہ جمع ہوئے. کس جگہ؟ چادر فاطمہ میں جمع ہوئے. اس لیے اب جبرائیل نہیں پہچانتے, اب پوچھتے ہیں یا ربی ومن تاکل کسا, یہ چادر کے اندر کون ہے؟ میں جملہ بڑھاتا ہوں, جبرائیل نے یہی کہا تھا, پروردگار آنکھیں خیرا ہو گئیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون کون ہے. سمجھنے کے لیے مشیت نے یہی جواب دیا, تلاش میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. چھوٹی سی ایک اور دلیل لیجیے, کیونکہ ہماری تقریر ہمارے سارے احباب سنتے ہیں, ان کے ذہنوں میں کوئی خلش نہ رہ جائے, کوئی سوال نہ رہ جائے. جو میں نے کہا تکمیل رسالت, تکمیل ولایت, تکمیل امامت, تو سنو کیا فرمایا خدا کے رسول نے, فاطمہ تو بس اتم منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, حصہ ہے. وہ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ میرا لفظ جگر ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, نہیں لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں. فاطمہ تو بس اتم منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ایک روایت اور سن, وَإِذَا دَخَلَتْ فاطمہ, جب بھی فاطمہ داخل ہوتی تھی رسول کی بارگاہ میں, رحبہا وقام الیہا واجلسہا کی مقام, جب فاطمہ ایک بار کی بات نہیں اس بار دخل یعنی جب یہ ایک بار خدا کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے کام آتے ہیں استقبال کے لیے خدا کا رسول کھڑے ہو جاتے مرحبا مرحبا کہتے خوش آمدید کہتے اور اس کے بعد اپنی مقام نہیں اپنی جگہ پہ فاطمہ پہ میں اپنے بھائیوں سے تمام اسلام سے خدا کا کرے کوئی تنزیہ رسوخ نہیں کر رہا علمی ایک دلیل عقلی دلیل اگرچہ کہ میں طالب علم ہوں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے سنت رسول کیا ہے کبھی جو فعل ایک بار بھی رسول نے انجام دے دیا وہ سنت ہے اس کی تعریف پہلے تفصیل بتا چکا ابھی کسی پہ بات سنت رسول کیا اچھا مجھے بتائیے کہ رسول نے یہ فعل انجام دیا سنت بنا یا نہیں بنا کوئی باپ اپنی بیٹی کے اسلام میں کھڑا ہوتا ہے اس زمانے میں بڑی محترم ہستیاں تھیں مگر کبھی کہیں نہیں ملا کہ بیٹی آئی ہو باپ کھڑا ہو گیا ہو بس معلوم ہوا کہ ہر فعل سنت ہے یہ نہیں ہے اگر باپ کی حیثیت سے احترام کرتے بیٹی سمجھ کے احترام کرتے تو سنت رسول بنتا قیامت تک ہر باپ پر لازم تھا کہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے کیونکہ سنت رسول ہے آپ کو برا لگے یا اچھا مگر میں ایک صحیح بات کر رہا ہوں مجھے کوئی خوف نہیں تمام تر سنتوں کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی زینت مجھے بتائیے کہ کبھی علی زینب کے احترام میں کوئی روایت لا دیجیے کہیں سے نہیں ہاں بھائی ضرور کھڑے ہوتے تھے حسن ضرور کھڑے ہوتے تھے حسین ضرور کھڑے ہوتے تھے لیکن بابا حالانکہ زینت ہے اپنے بابا کی زینب مگر کہیں نہیں ملا بس اگر باپ بیٹی کا احترام ہوتا باپ کا احترام اپنی بیٹی کی نظر سے ہوتا تو سنت رسول قرار پاتا قیامت تک ہر مسلمان اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا رسول نے تیل انجام دے کے بتایا یہ سنت نہیں ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کا احترام کرے اس لیے احترام کر رہا ہوں کہ رسالت مکمل نہیں ہوتی فاطمہ کے وجود کے بغیر کیوں مکمل نہیں ہوتی دلیل سنو اسلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دستور حیات کتنے احکام ایسے ہیں کتنے فعل ایسے ہیں جن میں عورتیں مردوں سے الگ ہیں نماز کے احکام میں روزوں کے احکام میں اور احکام میں کتنے احکام ہیں جن میں عورتیں مردوں سے الگ ہیں فرق ہے تو اب مجھے بتائیے کہ سیرت رسول میں سنت رسول میں خواتین کو ہر فعل مل سکتا ہے نہیں مل سکتا اس پہلو کے رسالت کے اس پہلو کو کون پورا کرے اس لیے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی ارے باپ کی حیثیت سے نہ سمجھنا کہ میرے جسم کا ٹکڑا میں رسول تھا رسول ہوں رسول رہوں گا جب تک میں رسول ہوں فاطمہ جزو رسالت ہے یعنی ایک بات بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے فاطمہ سمجھ میں آئی بات جزو رسالت یعنی اب قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے ہر فعل فاطمہ کا سنت رسول قرار پائے گا اسی لیے ہماری یہاں سیرت معصومین کہا گیا سنت معصومین کہا گیا یعنی تمام معصومین کو شامل کیا گیا اگر صرف رسول کی سنت تو خواتین کو زندگی کے ہر پہلو میں سنت رسول نہیں ملے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہو جو رسالت کا حصہ ہو تو رسول نے کسی کو جزو رسالت قرار نہیں دیا سوائے اپنی بیٹی فاطمہ کے جو میری بیٹی کرے گی قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے سنت رسول بن جائے گا سمجھ میں آ گئی بات مگر پھر واپس آپ کو لاتا ہوں جو میں نے اتنی فضیلت بیان کی, اس تمام تر فضیلتوں کے باوجود مباہلے کا دن الیوم قرار نہیں پایا. فاطمہ کو بزعت منی کہنے کا دن الیوم قرار نہیں پایا. جوش میں میں ہوش تھوڑی کھو دیتا, یہ تو ہر معصوم کا ایک الگ الگ منصب ہے جو اللہ نے دیا. یہ یاد رکھیے گا کہ بعد از خدا بزرگ تری قصہ مختصر. اللہ کے بعد جو ذات ہے کائنات میں کس کی ذات ہے؟ پیغمبر گرامی کی. ایک سلسلہ ہے, علی ہے, فاطمہ ہے, حسن ہے, حسین ہے, سلسلہ ہے. لیکن میں نے بتایا کہ ہر ایک کے وجود کا فلسفہ ہے, تو نور فاطمہ کے وجود کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ تکمیل رسالت, تکمیل ولایت, تکمیل امامت محور قرار پائی. اب کوئی سمجھے نہ سمجھے مگر اقبال تو سمجھ گیا. مجھ پر الزام لگانے سے پہلے, کوئی سادی فتویٰ لگانے سے پہلے ذرا اقبال کو پڑھ لینا, جس نے شروع ہی قصیدہ ایسے کیا کہ مریم مسجد نسبت عیسیٰ عزیز, اصل نسبت حضرت زہرا عزیز. یہ تو اقبال کہہ رہا کہ جناب مریم پہ فضیلت ہے فاطمہ کو, کیونکہ وہ ایک نسبت ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے. یہاں تین نسبتیں ہیں, اس کا بابا رحمت للعالمین, اس کا شوہر شیر خدا مرتضی شیر کردگار, اس کے بیٹے حسن حسین. ارے نسبتیں تو دیکھو. مگر پھر بھی وہ دن الیوم قرار نہیں پایا, نہیں قرار پایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس فاطمہ کے سر کا تاج جو ہے وہ کون ہے؟ علی ہے. اس کا ہمسر علی ہے. فاطمہ نہ ہو تو علی کا ہمسر نہیں. پھر نصیری جیت جاتا مجھ سے, پھر نصیری جیت جاتا. نصیری کہہ دیتا کس کا بھی کوئی کفو نہیں ہے. جیسے اللہ ہے, ولم یکن لہ کفواً احد, اللہ وہ ہے جس کا کوئی کفو ہمسر نہیں ہے. فاطمہ نہ ہو تو نصیری جیت جاتا. نور فاطمہ کو اسی لیے خلق کیا گیا کہ اس عقیدے کو باطل قرار دے دیا جائے کہ فاطمہ علی کی ہمسر ہے, علی کی فضیلت اس میں, اللہ کی کبریائی اس میں ہے کہ کوئی اس کا ہمسر نہ ہو. علی کی ذات مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کی ہمسر فاطمہ نہ ہو. سمجھے؟ وہ کبریائی ہے یا ولایت, مکمل نہیں. فاطمہ نہ ہو, علی نہ ہو تو فاطمہ کا کوئی ہمسر. علی کو یہ افضلیت حاصل ہے, علی کو حسن حسین فضیلت دینا رسول نے. ابو ہما افضل ہما, ان کا بابا ان سے زیادہ بھلے. کیوں؟ الیوم کے گواہ حسن حسین بھی ہیں, الیوم کی گواہ فاطمہ زہرا بھی ہیں. سب جانتے ہیں کہ الیوم کون سا دن ہے. الیوم وہی دن ہے جس دن پروردگار عالم نے مولا کائنات پہ سر پہ رکھے ہوئے تاج پہ اعلان کیا. تاج تو تھا, لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا. رسول نے غدیر خم کے دن بتا دیا کہ میری بیٹی کی عظمت دیکھو, میرے بیٹوں کی عظمت دیکھو, اور پھر اس کے بعد میرا اعلان. کیوں؟ قیامت تک ذمہ داری لے لی علی نے. دین بچے گا, علی کا نام لوگے تو بچے گا, ملک بچے گا, علی کا نعرہ لگاؤ گے تو بچے گا.
بسم اللہ. جب کہ وہ ہے الگ ایک اللہ, بسم اللہ جب کہ وہ ہے نور کا پیو تجلّہ, بسم اللہ جب کہ وہ ہے نور حضرت کا کینہ, بسم اللہ جب کہ وہ ہے بھیت اپنا نہیں جینا, بسم اللہ جب کیوں ہے جن کا نام کریم، بسم اللہ جب کیوں ہے الرحمن الرحیم. اس الرحمن الرحیم کے صدقے سے دونوں آٹھ بلاری
جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے سلوات بھی بھیج دیجیے محمد والے محمد.
جن وہ قرار پایا دین بچے گا تو اس نام سے بچے گا. اسی لیے حسن نے بھی حسین نے بھی جو مارکہ آرائیاں انجام دی.
سنتے جائیے، مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ بدر، احد، خیبر، خندق آپ سنتے کہاں ہیں؟ مجلس حسین میں. اور کہاں سنتے ہیں؟ سارا سال وہ اسکول میں پڑھاتے ہیں کہ وہ کیا پڑھائیں گے؟ کالجوں میں پڑھاتے ہیں کیا؟ اخباروں میں آتا ہے، الٹا ہی آتا ہے سب کچھ. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ کرتے رہو 10 مہینے تک اپنا کام، شیطانیاں دکھاتے رہو، جو لکھنا ہے لکھو، جو چھاپنا ہے چھاپو. حسین نے انتظام کر دیا کہ بے فکر ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، پریشان نہ ہو. سب کی کالجوں اسکولوں کی 10 مہینے کلاسیں ہوتی ہیں، 2 مہینے چھٹی. حسین نے ہماری 2 مہینے کی کلاس رکھی، 10 مہینے چھٹی.
وہاں 10 مہینے کے بعد بھی گھر کا کام دیا جاتا ہے، ہوم ورک، تاکہ بھول نہ جائے. یہاں 2 مہینے میں ایسا پڑھا دیا جاتا ہے کہ بھولے گئی نہیں 10 مہینے تک. تو مجھے بتاؤ یہ ذکر کہاں سنتے ہو؟ علی کا
سب سے زیادہ ذکر کہاں ہوتا ہے؟ حسین کی مجلس. مجلس حسین کی ہو رہی ہے، فضائل کس کے ہو رہے ہیں؟ اس کے بابا کے.
یہ ہے یا کچھ اور ہے؟ سارے فضائل مولا کے اور نام ہے مجلس حسین. یہی تو انتقام لیا علی کے بیٹے نے بنو میہ سے. تم میرے بابا پہ تبرنا کرتے ہو، تم میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو ممبر سے، میں ممبر دوں گا قیامت تک کے لیے. اب یہ ممبر کی پہچان ہی یہی بن جائے گی کہ ذکر میرا ہوگا، ممبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا علی کے ہوں گے.
تو دل کو تھام لیتا ہوں، جب زبان پر آتی ہے تو دل کو تھام لیتا ہوں. بابا خدا کے نام سے پہلے علی کا نام. میری زندگی میں مشکلوں کا کیا کام، میری زندگی میں مشکلوں کا کیا کام. ٹھہرو، ابھی مشکل کشا کا نام لیتا ہوں. مشکل کشا کے صدقے سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.
تو اب سمجھ میں آیا کہ سب بچایا حسین.
یہ ہے غدیر کی برکتیں. جانتے ہیں حسین کہ آگے کیا ہونے والا ہے. شروع تم کرو،
ختم ہم کریں.
حسین نے کہا اتنا ایسا انتقام دوں گا ان سے کہ اب ممبر میرا ہوگا، ذکر میرے بابا کا ہوگا.
اس کے علاوہ کچھ اب آپ سوچیے نا، اسی آخری مسئلہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ پوری دنیا میں یہی ہے مجلس کا طریق، پہلے فضائل بعد میں مسائل اور زیادہ فضائل. یعنی حسین بھی یہی چاہتا کہ جتنا زیادہ ذکر کر سکتے ہو میرے بابا کا کر لو. زندہ رکھو، زندہ رکھو اس اعلان کو جو مولائیت کا اعلان ہے. اس لیے کربلا برپا کی انتقام لیا.
اور مختصر کر دوں جملے میں ساری تاریخ کے فیصلے کو، پھر آپ کہیں گے کہ شہزادے حسن نے کیا کیا.
کیا کیا شہزادہ حسن سن لو اب یہ بھی جملہ دیتے ہیں
مگر اتنا بڑا ممبر دینے کے لیے اتنی ہی بڑی پھر حسین کو
گھیر کر لے آیا تھا حسین کو, ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا, اب تو کچھ اور خراب کرتے رہو, ہمیں سے کیا ہے, حسین نے ممبر دے دیا کہ پوری دنیا میں یہ ذکر ہوگا,
جہاں جہاں میرے چاہنے والے ہوں گے میرے بابا کا ذکر کریں گے میرا, لیکن ہزاروں بس ایک پیغام دے کے بس مندر پر آ گیا,
اگر یہ تاریخ مسئلے زیادہ پڑھنے کی تھی لیکن میں کیا کرتا, وہ ایسا مضمون بن گیا کہ بات لمبی نکل گئی اور ختم کرتا ہوں, مگر ایک بات ایک پیغام ضرور دینا چاہتا اپنے جوانوں کو اپنے بچوں کو. آج نوجوان کا ذکر ہے, آج قاسم کا ذکر کرنا, یہ صرف مسائل پڑھنے سننے اور رونے کے لیے تو نہیں, دیکھو یہ تو ہماری محبت کی دلیل ہے. ادھر کربلا کا ذکر آتا ہے, ظاہر ہے اگر انسان ہے اور اس کے سینے میں دل ہے تو آنکھ سے آنسو بھی بہے گا. یہ جملے میں آپ کو زبردستی رلانے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ ایک منطق ہے, کبھی آنکھ ہے تو اشک بار ہوگی نا, اور غم میں کیا, یہ تو خوشی میں بھی اشک بار ہوتی ہے, کسی کو حد سے بڑی خوشی مل جائے روتا ہے کہ نہیں, پوزیشن مل جائے دیکھیے اس بچے یا بچی کی حالت, رو رو کے کیا ہو جائے, خوشی سے رو رہا ہے, وہ رونے کے پیچھے پڑے ہو تمہاری اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رونا تو فطرت ہے, رونا اس بات کی علامت ہے کہ حد سے زیادہ غم ہو یا حد سے زیادہ خوشی آنسو ڈالے گا, آنسو ڈبے گا, بڑی خوشی مل جائے کو منت پوری ہو جائے, تو اچانک خوشی مل جائے کو بچھڑا ہوا بہت دور سے کسی ماں کا بیٹا واپس آ جائے, اب خوشی سے اس کی کیا حالت ہوگی, جس کو شادی مرگ بھی کہتے ہیں, کبھی کبھی خوشی میں ایسے دورے پڑ جاتے ہیں انسان, یہ تو فطرت ہے انسان کے, رونا انسان کی فطرت میں, اگر انسان ہے, اگر حیوان یا درندہ ہے سینے میں انسان کا دل نہیں, میں اس کی بات نہیں کروں تو. لیکن عزیزوں مسئلہ یہ ہے کہ جس نوجوان کا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں, بس مجھے ایک بات بتا دو, وہ شب عاشور کے عبادت گزاروں میں ہے یا نہیں ہے؟ شب عاشور تو حسین کی مناجات میں شریک ہے یا نہیں؟ شب عاشور حسین کی نمازوں میں شریک ہے یا نہیں؟ شب عاشور حسین کے قرآن کا شریک ہے یا نہیں؟ اور محمد ہو یا قاسم ہو یا وہ پہلی محرم کو جو پڑھ چکا مسلم کے بچے ہو, تے مومنین کے بچوں, چھوٹے چھوٹے بچوں, بڑے تو اس سے زیادہ باتیں سمجھ سکتے ہیں. اگر کربلا والوں کے بچوں کا ذکر سنتے ہو تو یہ یاد رکھنا, قاسم کو وہی نو نہال پسند ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس عمر میں جو کھیلنے کی عمر ہے, کھیلے کودے اسے کو چھوٹی روکا ہے, خود کھیلے کودے, قاسم کو وہی بچہ پسند ہے, اور محمد کو وہی بچے پسند ہیں, حسین کو وہی بچے پسند جو اس کھیل کود کے دوران بھی اپنے رب کو فراموش نہیں کرتے, اللہ کو, اس اللہ کو جس اللہ نے تمہیں اہل بیت کی محبت پر پیدا کیا. کیا اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ بتاؤ اگر محبت اہل بیت سے پیدا نہ کرتا تو تمہارا کیا انجام ہوتا, کیا حشر ہوتا؟ اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی سجدے کرتے رہو تو حق بندگی ادا نہیں ہوتا. اس لیے بچوں کو نصیحت کرنا مجھ پہ واجب ہے کہ خبردار,
قاسم کے مصائب تو میں پڑھ رہا ہوں, مگر یاد رکھنا قاسم عابد شب زندہ دار تھا 13 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ, اپنے چچاؤں کے ساتھ ہر عبادت میں شریک رہتا تھا. یاد رکھنا, اس لیے اپنے واجب نمازیں پڑھا کرو تاکہ قاسم تم سے خوش ہو جائے, اون محمد تم سے خوش ہو جائے. وہ نونہار کہ جب امام مشتبہ کا رحلت کا وقت آیا, پردہ فرمانے کا وقت آیا, جگر کٹ کٹ کے بہ رہا ہے حسن, اس عالم میں اپنے جگر کے ایک ٹکڑے قاسم کو لیا ہے جناب ام فروا کی گود سے, اپنے سینے پر لٹا لیا, بھیچ رو رہے ہیں اور بوسے دیتے جاتے ہیں, کبھی سر پہ, کبھی چہرے پہ, کبھی گردن پہ, کبھی رخساروں پہ, کبھی آنکھوں پہ, کبھی بازوؤں پہ, کبھی سینے پہ, کبھی اور جسم کے اعضا پہ. نہ معلوم کیا سوچ سوچ کر حسن قاسم کے اس طرح سے بوسے لے رہے ہیں. جناب ام فروا کو قریب بلا کر کہا کہ دیکھو یہ چھوٹا ہے, ابھی چھوٹا ہے, معصوم ہے, 2.5-3 سال کے تھے قاسم, اس سے زیادہ نہیں. مولا کی شہادت کے وقت, اپنے بابا کی شہادت, چھوٹا ہے, لیکن تم یاد رکھنا جب واقعہ کربلا پیش آئے تو خاص طور پہ قاسم کو بھیجنا ہے میری طرف سے. حالانکہ امام حسن کے اور بھی بیٹے شہید ہیں جو جوان ہیں کربلا میں شہید, لیکن قاسم لڑنے والوں میں سب سے کم سے جو لڑ کر شہید. اور پھر اس کے بعد ایک وصیت بھی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ بازو میں باندھ دیا تعلیم کی صورت, اگر میرا بھائی اجازت نہ دے, یہ میرا وصیت نامہ ہے, کھول کر میرے بھائی کو دے دینا. وہی معروف روایت جناب قاسم کے باب میں جو پڑھتا ہوں وہی پڑھ رہا ہوں. انتظار کرتی رہی ماں شب عاشور آ گئی, ماں بیٹے میں عہد و پیمان ہو رہا ہے, میرے لال قاسم اپنی بیوہ ماں کی لاج رکھے. قاسم بھی بے چین ہے صبح عاشورا کے انتظار میں, دنیا نے بڑا ظلم کیا ہے میرے بابا پر, الزامات لگائے ہیں جنگ سے جیت اڑانے. صبح میں بتاؤں گا کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں. باہر نکلے خیمے سے, قاسم کو معلوم ہوا کہ اس کا سچا پوچھے تمام انصار کو ان کے مقام پر شہادت دکھانے کے لیے جا رہا ہے. دوڑ کر ہم رکاب ہو گئے, ساتھ ہو گئے, اور حسین بتا رہے ہیں ابن اوسجا آپ یہاں شہید ہوں گے, زہیر آپ یہاں قتل کیے جائیں گے, اور یہ بچہ بار بار سامنے آتا ہے, اور حسین ہر بار منہ پھیر کر کسی اور کا نام لے دیتے, سعید یہاں تم میرے سامنے تیر کھاؤ, عابس تم یہاں میں رو کے زخم کھاؤ گے, جاؤ تم یہاں دے, عباس تمہارا ایک بازو یہاں قلم ہوگا, دوسرا بازو یہاں قلم, یہاں میرے لال کڑیل جوان اکبر کو بچی لگے گی. سب کے نشان بتا دیے قاسم کا, نہیں چھوٹا شہزادہ رنجیدہ ہو گیا, دل ملول ہو گیا, محزون ہو گیا, مغموم ہو گیا, اپنے چچا کے سامنے آ گیا. چچا جا کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ حسرت سے پوچھا قاسم نے اپنے چچا سے. چچا نے بھی اتنی حسرت بھری نظروں سے اپنے بھتیجے کو دیکھا. اس کے بعد میرا مولا فرماتا ہے بیٹا قاسم موت کیسی ہے تمہارے نظر, کیا سمجھتے ہو موت کو؟ شہزادہ مسکرا کے کہتا ہے اہلا من الحسن, شہد سے بھی زیادہ شیر. حسن کا لال بتا رہا ہے قرآن کی آیت نا, کل نفسٍ ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ ہے, کسی کے لیے تلخ ہے, کسی کے لیے کڑوا ہے, ہوگا میرے لیے تو شہد سے بھی زیادہ شیریں. جانتا ہے حسن کا لال جو موت حسین کی نصرت میں آ جائے وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں. حسین نے بڑھ کر گلے سے لگا لیا اور فرماتے ہیں بیٹا قاسم دل ملول نہ ہو, صرف تیرا نہیں بلکہ تیرے معصوم بھائی علی اصغر کا بھی.
بس یہ سننا تھا کہ
شہزادہ گھبرا گیا. گھبرا کے کہتا ہے چچا جا
کیا یہ اشقیا خیموں میں آ جائیں گے؟
حسین نے قاسم کی پریشانی دور کر دی. کہا نہیں میرے لال نے, میں علی اصغر کو لے کر آؤں گا میدان میں پانی طلب کرنے کے لیے اور یہ ظالم تیر سے اسے شہید کر. قاسم کو اطمینان ہو گیا کہ اشقیا خیموں میں نہیں جائیں, اور حسین نے بتایا بھی نہیں. کیسے بتا دے اس ننھے شہزادے کو کہ اصل عاشور کے بعد کیا ہوگا؟
صبح ہوئی, یہ شہزادہ علی اکبر کی طرح اون و محمد کی طرح بار بار جاتا ہے, چچا جان مجھے میدان میں جا رہے ہیں, چچا جان مجھے میدان میں جا رہے ہیں, اور ہم سے ہر بار روکتے تھے نہیں بیٹا قاسم, نہیں بیٹا قاسم تم چھوٹے ہو. آخر جب دیکھا کہ لشکر ختم ہو گیا, چند لوگ باقی بچے, تو روتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں آئے. اما جان چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے, بتائیے میں کیا کروں؟ ماں نے سینے سے لگا لیا اپنے بچے کو, کہ نہیں میرے لال تجھے اجازت ضرور ملے. بازو میں بندھا ہوا تعبیر کھولا, میرے بیٹے قاسم یہ تیرے بابا کا خط ہے, اسے پڑھنے کے بعد تیرا چچا تجھے اجازت دے گا جا لے جا. قاسم کو جیسے گوہر مراد مل گیا, بابا کا خط لے کے دوڑے دوڑے اپنے چچا کے خدمت میں چلتا جا. یہ میرے بابا کی تحریر ہے آپ کے. حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, بوسے دیے, آنکھوں سے لگایا, مضمون پڑھا اور رونا شروع کر دیا. ارے کیا لکھا ہوگا, یہی تو لکھا ہے نا بھیا, قاسم کو نہ روکنا, نہ روکنا, یہ میرا خاص ہدیہ ہے تیرے, اسے قربان ہونے دے, یہ میری وصیت ہے اسے پورا کرنا. قاسم کو کلیجے سے لگا کے دیر تک حسین روتا رہا, اپنے ہاتھ سے سجایا, قاسم کو اپنے ہاتھ سے سجایا, سنوارا, سر پہ امامہ اپنے ہاتھ سے باندھا, کمر میں پٹکا, دوش پر آوا, تلوار ہمائل کی. جب خیمے سے نکلا, اشقیا کی حیرت کے سمندر میں غرق ہو. جب یہ حسن کا محلقہ نکلا ہے خیمے سے, اتنا حسین شہزادہ تھا دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے اس کے جمال. حسین روتے جاتے, پروردگار اس طرح مجھے اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لاشیں اٹھانے, کمر سے پکڑا ہے قاسم, گھوڑے کی باگ تھامی ایک طرف سے عباس نے, ایک طرف سے علی اکبر نے, حسین نے گود میں اٹھا کے گھوڑے پر سوار کرایا. اتنا کم سن تھا قاسم کے, روایتیں کہتی ہیں قاسم کے دونوں پیر رکابوں میں ٹکتے نہیں, توازن برقرار رکھنے کے لیے شہزادہ کبھی ایک طرف جھکتا تھا کبھی دوسری. جب چلنے لگا تو عباس نے حسرت و یاس کی تصویر بن کر اپنے بھتیجے سے کہا, میرے لال قاسم ذرا دھیان سے چلتا. قاسم مسکرا کے اپنے چچا سے کہتے, چچا جان میں آپ ہی کا تو شاگرد ہوں, بس آپ میری جنگ دیکھیں. قاسم میدان میں آئے,
عباس, حسین, علی اکبر ایک ٹیلے پر چڑھ گئے قاسم کی جنگ دیکھنے کے لیے. قاسم نے لشکر کے سامنے پہلے ایک چکر کاٹا, اور اس کے بعد للکارا, مبارک طلب کیا, رجت پڑیا, میرے مقابلے پر اور آنے سے پہلے سنو, میں حیدر کرار کا پوتا ہوں, حسن کا لاڈلا, جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا, آؤ میں بتاؤں گا
کہ میرے بابا نے صفین جمل اور نہروان میں کیسے جنگ کی. میری تلوار کی کاٹ دیکھو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کس حسن کا بیٹا. اس لہجے میں رجس بڑھی کہ پسرے ساتھ بھی لرس کے رہ گیا. یہ کوئی عام جوان نہیں ہے, یہ حسن کا لال ہے. اپنی فوج کے طاقتور پہلوانوں میں سے ایک ارزق, ارزق شامی یعنی اس زمانے میں سمجھ لیجئے کہ جیسے مرحب انتر عمر ابن عبدود اس طرح کا, اس کا نام ہے مشہور ارزق کا. ارزق شامی کو پوجا جا اس نوجوان کے مقابلے پر. ارزق نے قاسم کے سرافے کو دیکھا, دست بستہ بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں معاذ اللہ, کہتا ہے کہ یہ جملہ تعریف میں حقارت سے دیکھ کر کہتا ہے ایک بچے کے مقابلے میں جاؤں گا. اس کے چار بیٹے آئے تھے ساتھ, ایک بیٹے کو بھیجا جا, اس نوجوان کا سر کاٹ کے لیا. ادھر وہ چلا, ادھر قاسم تیار ہوا. پل بھر میں قاسم نے اسے جہنم کا راستہ دکھا دیا, اور جہنم میں پہنچانے کے بعد پلٹ کر دیکھتا ہے اپنے چچا کی طرف, حسین کی طرف, عباس کی, علی اکبر. بچے جب کوئی کام کریں تو دیکھتے ہیں نا, بڑوں سے داد چاہتے ہیں, بڑوں سے شاباشی چاہتے ہیں. پلٹ کر دیکھا پکڑ کے اپنے چچاؤں کی طرف, حسین نے ہاتھ اٹھائے مرحبا. عباس نے کہا شاباش, بہت اچھا بات. علی اکبر کہتے ہیں بھائی میں تیرے اتوار قربان اور حوصلہ بڑھ گیا قاسم کا. ارزق کا ایک بیٹا مرا, دوسرے بیٹے کو بھیجا جا بھائی کا انتقام لے کر آ, دوسرے کو بھی جہنم میں پہنچایا, پھر مرحبا آفرین. حسین عباس علی اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں, ہر ہر وار پہ قاسم کو داد دے رہے ہیں. اس مرحوم کے چاروں بیٹے جب جہنم میں پہنچے, چاروں بیٹوں کو تڑپتے دیکھا, لاشوں کو دیکھا, غصے میں جنون کے عالم میں دوڑا قاسم کی طرف. ادھر وہ دوڑا, ادھر حسین نے چلا کر کہا قاسم ہوشیار. عباس چلائے بیٹا قاسم یہ بڑا نامی پہلوان ہے ہوشیار. اکبر پکارے بھیا قاسم لڑا دیا ہم سے. حسین دعا کریں معبود معبود قاسم کا حکم, لیکن ہاشمی جوان ہے, ایک کے مقابلے میں اسے شکست نہ, ایک کے مقابلے میں اسے مغلوب نہ کرنا. حسین سجدے میں, قاسم نے جنگی حربا استعمال کیا اور ایسا نپا تلا اپنے نام کی مناسبت سے وار کیا کہ دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا, آدھا گھوڑے کے ادھر آدھا گھوڑے کے ادھر. پس جیسے ہی قاسم کی تکبیر گونجی, حسین نے پھر ایک سجدہ شکر ادا کیا. عباس نے شکر کیا, شاباش بیٹا قاسم, خوش ہو گئے چچا بھی بھائی کی. پسر ساتھ چلا کر کہتا ہے